الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إنسان کے داخل اور اس کے قلب کو جو بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے، ان بیماریوں کا بیان چل رہا ہے اور پچھلی مجلس میں اس سلسلے میں رقصے کا بیان ہوا تھا. اس کے بعد حضرت والا نے ایک دوسری بڑی سنگین بیماری کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے حسد کی بیماری. یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بڑی سنگین ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والی تھی. اور جتنی یہ سنگین اور خطرناک ہے، افسوس یہ ہے کہ اتنی ہی زیادہ یہ پھیلی ہوئی. اچھے بڑے سے بڑے عالم، دیندار، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ ہر قسم کے آدمیوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ دنیا بھی خراب کرتی ہے اور آخرت بھی خراب کرتی ہے. آخرت تو اس لیے خراب کرتی ہے کہ اس سے بے شمار گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور دنیا اس لیے خراب کرتی ہے کہ جو شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہو اسے زندگی بھر کبھی چین نہیں آتا، ہمیشہ وہ حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حسد کیا چیز ہے اور کس درجے میں وہ مضمون ہے اور کب وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اس سے بچنے اور اس بیماری سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. جہاں تک حسد کی حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ اس کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے یا کوئی اچھی چیز ملی ہے، وہ مال دولت ہو، وہ شہرت ہو، حضرت عزیزی اور مقبولیت ہو، یا دنیا کی اور کوئی نعمت ہو، اگر کسی کو حاصل ہو تو اس سے دل، اپنا دل دکھے اور اس کے نتیجے میں دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ خدا کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے. یہ ہے حسد. ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کو بہت اچھی ملازمت مل گئی جس میں وہ بڑی شاندار تنخواہ کما رہا ہے، اور لوگوں میں اس کی حضر عزیزی بڑھ رہی ہے، لوگ اس سے تعظیم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ بہت برا ہوا، اس آدمی کو اتنی دولت نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کی اتنی مقبولیت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور خدا کرے اس سے یہ چھن جائے، دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ چھن جائے. حسد میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے, مجھے ملے یا نہ ملے اس سے بحث نہیں ہوتی, اس سے چھن جائے, اس کی نوکری ہٹ جائے, اس کا ملازمت ختم ہو جائے, اس کے پیسے اتنے اس کے پاس نہ رہے, اس نے عالیشان اگر مکان بنایا ہے تو وہ مکان اس کا نہ رہے. یہ تمنا دل میں پیدا ہونا یہ حسد ہے. اس میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ مجھے ملے نہ ملے, لیکن اس سے چل جائے یہ ہے حسد. ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کو اس کے اندر کوئی اچھائی دیکھی تو دل میں جو خواہش پیدا ہو کہ یہ مجھے بھی حاصل ہو جائے, جو اس کو ملی ہے وہ مجھے بھی مل جائے, اس کو رش کہتے ہیں. عربی میں اس کو رشتہ کہا جاتا ہے, اردو میں اس کو رش کہتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے, یہ تمنا کرنا کہ جیسا دوسرے کو اللہ نے خوشحالی دی ہے ویسی مجھے بھی مل جائے, جیسا مکان اس کا ہے ویسا مکان میرا بھی ہو جائے, جیسے لوگوں میں وہ مقبول ہے مجھے بھی ویسی حاصل ہو جائے. یہ رش ہے اور یہ بنا کے خود گناہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر حرص, دنیا کی حرص جو ہے یہ کسی کو پیدا ہو جائے زیادہ تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے, اس کا بیان الگ سے آئے گا انشاءاللہ, لیکن بنا کے خود یہ گناہ نہیں. اگر دین کے معاملے میں ہے تب تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ سوچے کہ جیسا دوسرا دیندار ہے ویسا بھی میں ویسا بن جاؤں, جیسا وہ نماز کا پابند ہے میں بن جاؤں, جیسا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ سب سے افضل میں نماز پڑھتا ہے میں بھی پڑھنے لگوں, جیسا اس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے میں بھی کرنے لگوں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس پر ثواب بھی ہے اور یہ تمنا کرنا محمود ہے, قابل تعریف ہے. دنیا کے معاملات میں رش کرنا کہ جیسا اس کو ملی ہوئی ہے مجھے بھی مل جائے, یہ گناہ نہیں جائز ہے جب تک کہ وہ حرص کے اندر داخل نہ ہو, جو جس کا بیان انشاءاللہ الگ سے ہوگا. اس کا الگ بیان آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن یہ رش ہے بتاتے خود کوئی, یہ گناہ نہیں ہوتا. حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے, مجھے ملے یا نہ ملے. اللہ بتائے یہ بہت بری بلا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت کی تباہی اس میں ہے. تو حضرت والا نے یہاں اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ حسد کب ناجائز ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, اس بیماری کا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. حضرت آپ آرام سے نہیں بیٹھے, ادھر خوشی لیں. جناب سلیم خان فیصل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے صاحب کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے, میں نے اچانک دیکھا کہ تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو فیض و عطا سے ہم سب کو مستفید فرمائے. حضرت کی موجودگی میں کچھ زبان سکھائی کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن حضرت کے حکم سے بیان جاری رکھتا ہوں. اگر موقع ہوا حضرت کی طبیعت میں انشرا ہوا تو چند کلمات ان شاء اللہ حاصل میں حضرت سے درخواست کریں. تو بات چل رہی تھی حسد کی, تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس میں یہ دنیا کے معاملات میں تو ہوتا ہی ہے, اللہ بتائے کہ دیندار لوگ ہیں, بظاہر دیندار کہلانے والے, ان کے اندر بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ شخص کیوں اتنا بڑا عالم بن گیا, اس کے لوگ کیوں اتنی زیادہ تعظیم کرنے لگے, اس سے کیوں اتنی محبت کرنے لگے, یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اچھے خاصے دیندار اور علمی گھرانوں کے اندر بھی. اللہ بچائے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے ایک دن خواب میں دیکھا شیطان کو, ابلیس کو, اس حالت میں دیکھا کہ جیسا بنجارے جو ہوا کرتے تھے نا, سامان کپڑا وغیرہ اپنے کندھے پر لاد کر ایک بستی سے دوسری بستی لے جا کر بیچا کرتے تھے, تو ایک بنجارے کی شکل میں دیکھا خواب میں شیطان کو. تو اس نے بہت ساری چیزوں کی پوٹلیاں بنائی ہوئی ہیں, गंदगी की पोटियां, किसी में पखाना भरा हुआ है, किसी में पेशाब भरा हुआ है, किसी में पीप और खून वगैरह भरा हुआ है, सब गंदगी की पोटियां हैं उठाए हुए। और किसी पोटली पर लिखा है कि ये हुब्बे जाह है, किसी पर लिखा है हुब्बे माल है, किसी पर लिखा है ये हसद है, तो उसमें देखने वाले ने पूछा भाई ये क्या लेके जा रहे हो? बाकी ये सब सामान तजारत है, बेचने ले जा रहा हूँ। तो उसने कहा देखने वाले ने कि खुदा के बंदे ये कौन खरीदेगा तुमसे ये गंदगी, जब आंखों से नजर आ रही है कि ये गंदी चीजें हैं, ये कौन खरीदेगा तुमसे? तो कहने लगा कि मैं अपने सामान की मंडियां खूब जानता हूँ, ये जो हुब्बे जा है और हसद है ये मैं ले जाकर उलमा में तकसीम करूंगा, वो बड़े मजे से खरीदेंगे इसको, क्योंकि उनके यहाँ एक दूसरे की अगर कोई एक आगे बढ़ गया दूसरे से तो उनके अंदर ये जज्बे पैदा हो जाते हैं कि ये मुझसे आगे बढ़ गया, ये लोग इसकी ज्यादा नकल मंजरत करने लगे, ज्यादा तालीम करने लगे, तो वो बड़े आराम से इसको खरीद लेंगे। हुब्बे जाह है और हसद है, ये मेरी ये मजमरी मंडी जो है ये उलमा की महफिल है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह लगे, तो ये इतनी खतरनाक बात है कि आदमी सबसे अव्वल का नमाजी है, जमात का पाबंद है, रोजे रखता है, तस्बीह अज़कार में मुबतला है, लेकिन हसद की बीमारी मुबतला हो, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बड़ी खतरनाक है जो बड़े से बड़े आदमियों को लग जाती है बीमारी। तो पहली बात तो इसमें यह है कि हसद के हजरत ने यहाँ पर जो जुमला फरमाया, पहले वो पढ़ दूँ फिर उसकी गंभीर तस्वीर अर्ज करूँगा। हजरत के अल्फाज अजीब गरीब होते हैं, फरमाया कि हसद की एक तो कैफियत इंसानिया है जिसमें इंसान माजूर है, एक अमल है मुक्तज़ा पर उसमें इंसान माजूर है, एक मुखालमत है उस मुक्तज़ा की उसमें इंसान माजूर है। यानी हसद के गलबे से किसी की मदद का तकाजा हो, उसकी मदद करो, उससे आराम से मिल जाए, उससे मिलो, उसे माजूर है। ये तीन जुमलों में हजरत ने बड़ी लंबी लंबी दास्तान बयान फरमा दी, बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में अल्फाज भी मिलते जुलते हैं कि नफ्सानी कैफियत जो है उसमें माजूर है, उसके मुकदा पर अमल में माजूर है और उसके खिलाफ करने में माजूर है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर किसी शख्स के दिल में गैर इख्तियारी तौर पर खुद ब खुद ये ख्याल पैदा हो गया कि फला शख्स को ये दौलत मिल गई है, उससे दिल में बे इख्तियार कुछ इंकबाज पैदा हुआ, बे इख्तियार दिल में ये आया कि क्यों मिल गई इसको ये दौलत, तो ये जो बे इख्तियार दिल में ख्याल आया है इस पर अल्लाह ताला के हाथ अल्लाह ताला के नजदीक मुआखजा नहीं होता, इस पर गिरफ्त नहीं, इस पर कोई अजाब नहीं, क्योंकि ये बे इख्तियार ख्याल आ गया, इंसान के अपने कस्ब को, अपने इख्तियार को, अपने अमल को उसमें कोई दखल नहीं, बे इख्तियार ये ख्याल आ गया कि भाई फला शख्स ने बड़ा शानदार मकान बना लिया तो इतना अच्छा क्यों बना लिया इसने, दिल में बे इख्तियार ख्याल आ गया, फरमाया इसके ऊपर गुनाह नहीं। लेकिन मादा है खराब, मादा खराब है, हजरत ने आगे बयान फरमाया है और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब किसी शख्स के दिल में ऐसा ख्याल आए तो ख्याल पर अगरचे गुनाह नहीं, लेकिन अगर ये ख्याल ज्यादा देर बाकी रहेगा और इसको इसका इंसान तदारुक नहीं करेगा तो यही सांप किसी वक्त दब जाएगा और किसी वक्त उसको तबाह कर देगा। लिहाजा जब ऐसा कोई ख्याल आए तो पहले तो दिल में इस बात का इस्तेहज़ार करना जरूरी है कि ये ख्याल मुझे बड़ा अच्छा नहीं है, ये ख्याल जो आया ये बड़ा ख्याल आया, उसकी बुराई को दिल में महसूस करे और बुराई को महसूस करके अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार भी करे, या अल्लाह ये ख्याल आ गया मुझे, ये हसद का ख्याल है, अल्लाह अगर से इसको कर गुनाह ना हो लेकिन ये मुझे आगे बढ़कर दस लेगा, खराब कर देगा, उसकी बुराई का इस्तग़फ़ार करे और उस ख्याल की बुनियाद पर कोई इकदाम करने से परहेज करे, कि क्योंकि दिल में बुराई आ गई उसकी, लिहाजा कहीं उसकी मजम्मत कर दे, कहीं गीबत कर दे, कहीं उसके बारे में नारवा कलिमात कह दे, तो इससे परहेज करे मुकम्मल, और बल्कि اس سے آگے بڑھ کر تیسرا علاج یہ ہے کہ اس کے اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے, اس کی سرفائی کی کوشش کرے, اس کا اچھی طرح کہیں پر ذکر کرے, اس کی تعریف کرے. اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ یادہ جیسا آپ نے اس کو اس وقت نعمت دی ہے اس سے زیادہ اس کو عطا کرو, یہ دعا کرے. تو اس علاج کے تین حصے ہوئے. پہلا حصہ یہ کہ اس خیال کو جو دل میں آیا ہے برا سمجھے کہ یہ مجھے برا خیال آیا, اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اللہ نے اپنے بندے کو, تو اس کو اس کا میرا دل کیوں دکھ رہا ہے, اس سے میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں, یہ دل میں اس کی برائی کا خیال لائے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جو خیال آیا ہے بہت برا ہے. اس برائی کا خیال لانے کے لیے, اس کو برا سمجھنے کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ عام طور سے حسد جو ہوتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے, دولت اس کی بڑھ گئی, شہرت اس کی بڑھ گئی, مقبولیت اس کی بڑھ گئی, لوگ تعظیم کرنے لگے وغیرہ وغیرہ. تو آدمی کو سب سے پہلے دل میں اس بات کا احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی جتنی دولتیں اور نعمتیں ہیں یہ سب ہیچ در ہیچ آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. آدمی جب تک زندہ ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اسی طرح گاؤں میں لگا رہتا ہے کہ میری دنیا بڑھ جائے, میرا بینک بیلنس بڑھ جائے, میرا مکان اچھا ہو جائے, میری کار اچھی ہو جائے, میرے لوگ تعظیم کرنے لگے, لوگوں میں میری شہرت ہو جائے. دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے, ایک ذرا سی آنکھ بند ہو گئی سب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ذرا سی آنکھ بند ہو جائے تو یہ ساری دولت یہی پڑی رہ گئی جس کے لیے لڑ رہا تھا, جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا, جس کے لیے لوگوں سے برائیاں بول لے رہا تھا, وہ ساری دولت یہی پڑی رہ جائے گی اور وہاں جا کر کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کچھ کام نہیں آئے گا. ایک حدیث رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بڑا عجیب و غریب ارشاد ہے. فرمایا کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر کی طرف جاتا ہے, یعنی اس کا جنازہ جاتا ہے قبر کی طرف, تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک, اس کے کچھ ملنے جلنے والے عزیز رشتے دار جو اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں, اور ایک اس کا مال ہے. مال کا مطلب یہ کہ اس میں وہ چارپائی ہے جس کے اوپر لے کر اس کو جا رہے ہیں, بعض لوگ اس کے اوپر پھول ہار بھی ڈال دیتے ہیں, غلط سلط خراب سنت, یہ مال بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے. اور تیسرا, اس کا عمل جو اس نے دنیا میں کیا تھا. جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو پہلی دو چیزیں اس کو رخصت کر کے چلی جاتی ہیں, پہنچانے والے بھی قبر میں رکھ کر چلے گئے اور جو مال ساتھ آیا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا. اب اس کے ساتھ جانے والی چیز صرف ایک ہوتی ہے, وہ ہے اس کا عمل. دنیا میں جیسا عمل کیا تھا وہ اس کے ساتھ رکھا ہے اور قیامت تک اور آخرت تک اس کے ساتھ رہے گا. تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یا دولتیں ہیں یہ ساری کی ساری فنا ہو جانے والی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دنیا میں ہم نے اپنے ذہن میں بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں اور ان کو بڑی چیزیں سمجھتے ہیں, زمینیں, جائیدادیں, بلڈنگیں, عمارتیں, ملیں, کارخانے. جب آخرت میں پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کی بتی کے برابر بھی حقیقت نہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اپنے بچپن سے سنایا کرتے تھے اور اس قسم کے واقعات ہم نے تو شاید ہر شخص کو پیش آئے ہوں گے. پر والد میں جب میں بچہ تھا چھوٹا تو اپنے ایک تائزاد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. تو کھیلتے کیا تھے, وہ ایک چھوٹے سرکنڈے ہوتے تھے, جھاڑی پر سے توڑے جاتے تھے. وہ سرکنڈے دو بچے بیٹھ جاتے اور ایک ڈھال ہے اس کے اوپر سے اس کو نیچے پھینکتے تھے. جس کا سرکنڈا پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا اور جس کا بعد میں پہنچا وہ ہار گیا. تو جو ہار جاتا تھا وہ جو جیت جاتا تھا وہ دوسرے اس کے سرکنڈے سارے قبضے میں کر لیتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے شہزاد بھائی کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا اور وہ کچھ بڑے ماہر تھے کھیل کے اندر, تو انہوں نے سارے اس کھیل میں مجھے ہرا کے میرے جتنے سرکنڈے تھے سارے قبضے میں کر لیے. میرے پاس ایک بھی نہیں بچا. جماعت مجھے یاد ہے کہ میں اتنا رویا چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا, اتنا رویا کہ جیسے میری دنیا لٹ گئی, کائنات لٹ گئی اس چھوٹے سیکنڈوں کے چلے جانے سے. آج جب اس کو یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں کہ کس بات کے اوپر رو رہا تھا. اسے کہنے اگر چلے بھی گئے تھے تو کون سی قیامت آ گئی تھی اور کیا آفت میرے اوپر لائق ہو گئی تھی کہ اس میں میں رو رہا تھا اس کے اوپر. تو آج ہنستا ہوں. پھر فرمایا کہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت جو دنیا میں جب ادا کرتے ہیں کہ ہمارا فراڈ چھین لیا, اس میں ہماری دولت چھین لی, ہمارا فلاں دولت مال چھین کر لے گیا, اس کے اوپر جو روتے ہیں دنیا میں, تو وہاں جا کر اس پر بھی اسی طرح ہنسی آئے گی جیسے آج سرکنڈوں پر ہنس رہے. تو یہ دنیا کی دخالت یہ ہے. اور آپ ذرا دیکھو انسان جو ہے نا جب سے پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے. آپ دیکھو المان رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ پہ تھا بچہ تو اپنی ساری کائنات اس ماں کے پیٹ کو سمجھتا تھا, یہ میری کائنات ہے. اس سے اگر کہا جاتا کہ بیوقوف یہ تو چھوٹا سا ایک پنجرا ہے جس میں تو رہ رہا ہے اور اس ماں کے پیٹ سے باہر دنیا پھیلی پڑی ہے, اور اس کی دنیا کو اگر تو دیکھے تو اس ماں کے پیٹ سے آگے کوئی حیثیت نہیں, یہ گندا ہے, اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے. اور وہ دیکھو صاف ستھری دنیا ہے, صاف ستھرے باغ ہیں, گلزار ہیں, چمن ہے. تو وہ بچہ تصور کرنے سے قاصر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی, اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی جو مجھے یہاں پر میسر ہے. یہ خون جو میں پی رہا ہوں اور یہ ماں کا پیٹ جو میسر ہے, اس سے زیادہ اور کیا خوشحادگی ہوگی, اور اس سے بڑی کائنات کیا ہوگی. وہ سمجھتا ہے کہ یہی دولت, یہی میری ساری کائنات. باہر آیا ماں کے پیٹ سے تو دیکھا اچھا یہ تو اتنا بڑا کمرہ ہے اور یہ ماں کے پیٹ کے آگے تو یہ دسیوں گنا زیادہ بڑا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ کمرہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کمرے سے باہر جا کر دیکھو کتنا بڑا گھر ہے, اور گھر سے باہر جا کر دیکھو تو کتنا بڑا شہر ہے, اور شہر سے آگے جا کے دیکھو ملک ہے, دنیا ہے. اس کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس دو کمرے سے بڑی کوئی کائنات ہو سکتی ہے. لیکن آگے بڑھے گا تو معلوم ہوا کہ نہیں, یہ تو پورا گھر تھا. تو یہ انسان کی کیفیت رستہ رستہ لسر کبر نہ سبا کا نام سبا. انسان ایک درجے سے دوسرے درجے میں بڑھتا رہتا ہے اور ہر درجے میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کی جو دولت مجھے اس وقت ملی ہوئی ہے وہی ہے سب کچھ, اس سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ گیا, سب کچھ دیکھ لیا تو اب سمجھتا ہے کہ بچے دنیا کی مال و دولت اور جائیداد اور یہی سب کچھ ہے. کوئی کہے کہ مرنے کے بعد ایک بڑی دنیا آنے والی ہے, مرنے کے بعد ایک بڑی زندگی آنے والی ہے, وہ ہے اصل نعمتیں. تو اس کو تصور کرتے ہوئے, تصور میں اس کو نہیں آتا, وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ انسان کی تنگ نظری کو ختم کرے. آج جو کوئی دین سے عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تنگ نظر ہے, اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے جو دین پر عمل کرے. حالانکہ تنگ نظر دنیا کے لیے کام کرنے والے اور آخرت سے تو اس سے غافل لوگوں سے بڑا تنگ نظر اس کائنات میں کوئی اور نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی نظر کو دنیا کے اثر محدود رکھا ہوا ہے, اس سے آگے آخرت کی طرف سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو حسد کی ساری بنیاد جو ہے وہ دنیا پرستی پر ہے اور اس تصور پر ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے, نموت ہونا ہے, جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اسی میں مر رہے ہیں, اسی میں جی رہے ہیں, بس اس سے آگے کچھ نہیں. جب تک یہ تصور دل و دماغ پر رہے گا اس وقت تک حسد کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس واسطے پہلا کام تو یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو انسان پیش نظر رکھے, کہ اگر دوسرے کو مل بھی گیا, کچھ زیادہ مل گیا, مجھ سے زیادہ مل گیا تو کیا ہے, یہ چند روزہ معاملات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. نہ لو قسم نہ کہ ہم عزت ہم پہ آیا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مصیبت سے انسانوں کے درمیان یہ دنیا کی تقسیم کیا, کسی کو کم دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو درمیانہ دیا, یہ سب اللہ کی تقسیم ہے. اور اس کے اوپر میں اعتراض کرنے والا کون ہوں, چند دنوں کی بات ہے, جب یہ دنیا گزر جائے گی, آنکھیں بند ہو جائیں گی, تو اس کے بعد جو عالم آئے گا وہ ہے در حقیقت, اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ تصور دل میں ہو تو حسد کبھی پاس بھی نہیں پھٹے گا. اگر دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں میں آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں مستحضر فرما دے, تو پھر کچھ بھی. اور بھائی जहां तक हासिल करोगे। एक आदमी पर कर लिया कि इसको बहुत ज्यादा मिल गया, तो उससे भी ज्यादा मिलने वाले होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे, कहां तक करोगे। फिर तीसरी बात ये कि अगर हसद कर भी लिया तो क्या तुम्हारे इख्तियार में है कि दूसरे से वो नेमत छिनवा लो। तुम्हारे इख्तियार में तो है कि उससे से वो नेमत छिन जाए। लिहाजा खुद अपने हसद की आग में जलते रहोगे, जलते रहोगे, जलते रहोगे, यहां तक कि आग तुमको खा जाएगी। एक अरबी शायर का शेर है कि हसद की मिसाल, अरबी शायर ने शेर में कहा है कि हसद की मिसाल ऐसी है जैसे आग। आग का कायदा यह है कि जब तक उसको कोई चीज जलाने के लिए मिल जाती है तो उसको जलाती रहती है, जब उसको जलाने के लिए कोई और चीज नहीं मिलती वो खुद अपने आप को खाना शुरू कर देती है, यहां तक के खत्म हो जाती है। क्षमा को देखो, क्षमा जल रही है, मोमबत्ती उस पर आग जल रही है, तो जब तक वो मोम बाकी है वो मोम को खाती रहेगी, मोम को खाती रहेगी, मोम खाती रहेगी, यहाँ तक से बिल्कुल जब मोम खत्म हो जाएगा तो खुद अपने आप को खाने शुरू कर देगी, खत्म कर देगी अपने आप। तो उसने मिसाल ये दी कि हसद की मिसाल उस आग की सी है कि जब उसको खाने को कोई और चीज नहीं मिलती खुद अपने आप को खाती। तो हासिद जो होता है वो जिससे हसद कर रहा है उसको तो खा नहीं सकता, कैसे खाएगा, वो सिर्फ अपने ही को खत्म करेगा, हसद की आग में जल जल कर फिर मर जाएगा। तो इन बातों को ध्यान करने से, और साथ में ये भी कि अगर आदमी ये सोचे कि मैं जो हसन कर रहा हूँ दूसरे के ऊपर, जो दरअसल अल्लाह की तकदीर का एतराज, अल्लाह ने उसको क्यों दे दिया जाएगा, इसका एतराज, तो ये एतराज कितनी मुस्ताखी की बात है। इन बातों का तसव्वुर करके पहले दिल में बुराई जमाए इस ख्याल की जो आ गया है, बेख्तियारी सही लेकिन ख्याल आ गया है, तो इसको इसकी बुराई दिल में जमाए और इसके इस्तगफार करे। पहला इलाज सही है, पहला कदम यह है हसद के इलाज। जब कभी ऐसा ख्याल आए किसी शख्स के बारे में फौरन दिल में इस्तगफार करो, दुनिया की बेसबाती की तरफ निगाह ले जाओ और अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगो इस ख्याल के ऊपर। पहला इलाज, पहला कदम इलाज सही। दूसरा कदम यह है और यह है बड़ा अहम, कि जब दिल में हसद पैदा हो जाता है, यह ख्याल आता है, तो लाजमन वो ख्याल इंसान को मजबूर करता है उस शख्स की बदखाही के किसी अमल की तरफ जिससे हसद हुआ है, क्योंकि चाहता है कि ये नीचे गिरे ये, तो इस वास्ते वो चाहेगा खुद बखुद दिल में डाइया पैदा होगा, तकाजा पैदा होगा कि मैं इसकी कोई बदखाई करूँ, इसकी कहीं बुराई कर देगा, कोई तलबा कहीं ऐसा कह देगा कि जिससे लोगों में उसकी बुराई पैदा हो, गइबत करेगा, ताल्लुकात अल्लाह बचाए ये बोहतान बांधने तक पहुंच जाता है, गलत गलत इल्जाम उसके ऊपर आयद कर देगा ताकि लोगों में उसके खिलाफ बदगुमानी पैदा हो। ताल्लुकात वो सामने आएगा तो उससे बद अखलाकी के साथ पेश आएगा, दिल आजारी करेगा, कोई कलमा ऐसा कह देगा जिससे उसका दिल सताया जाए, ऐसा कलमा कह देगा। तो कोई ना कोई ऐसा अमल कराने की कोशिश करता है ये हसद, कि जिससे दूसरे की बदखाही हो। बस यहां हजरत लोगों के सामने, लेकिन जबरदस्ती बुराई करने के बजाय उसकी अच्छाई करो, भाई बड़ा अच्छा आदमी है, उसके अंदर बड़ा अच्छा अच्छाई है, बतकल्लुक उसकी अच्छाई बयान करो। और ये इलाज ऐसा है कि जब अल्लाह बताए हसद पैदा हो जाता है किसी के बारे में, तो उसकी अच्छाई करते हुए दिल पर सांप लौट जाते हैं, बड़ी बड़ा भारी मालूम होता है, दिल तो चाह रहा गाली दू उसको, दिल तो चाह रहा है उसके आप में बदवा करो, दिल तो चाह रहा है कि उसकी बुराई करो लोगों के सामने, लेकिन इलाज की खातिर उसकी अच्छाई बयान कर रहा हूं, उसकी तारीफ कर रहा हूं, तो उससे दिल पर सांप लौट जाता है, सांप होता है बहुत। लेकिन यही कड़वा घूट है जो इस बीमारी का इलाज है, कि उसकी बतकल्लुम अच्छाई बयान करो, तारीफ करो, और उससे भी बड़ी बात चलो तारीफ तो लोगों के सामने कर दी, لیکن حضرت نے آگے فرمایا ہے کہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرو، یا اللہ آپ نے اس کو جو کچھ نعمت دی ہے اس میں اور ترقی عطا فرمائے، اس کو اور زیادہ ترقی دے اس نعمت کے اندر، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کو عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنے میں، ایسی دعا کرنے میں تو سب سے زیادہ حاسد کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دل تو چاہ رہا ہے بد دعا کروں گی اللہ میں اس کی نعمت چھن جائے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کا مال لٹ جائے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے، لیکن اللہ سے دعا یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ اور اضافہ کرا کرے۔ یہ جب عمل کرے گا تو ایک طرف اس خیال کی برائی دل میں بٹھائی، اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کی خیرخواہی کی کوشش کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان سواب کا کہ رفتہ رفتہ وہ حسد کی آگ مٹ جائے گی اور حسد کی بیماری کا علاج ہو جائے گا ان تین اقدامات کے نتیجے میں جو حضرت نے بیان کروائے۔ تو پہلی بات جو تھی کہ دل میں غیر اختیاری خیال آ گیا، حضرت فرمایا اس میں گناہ نہیں، معذور ہے انسان، ہاں اگر اس کے تقاضے سے کوئی عمل کر گزرا، کوئی برائی کر دی تو یہ گناہ ہے، اور جب اس کے برخلاف اس کی خیرخواہی کا کوئی اقدام کیا، اس کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کے درجات اور بلند فرما دے تو اس سے اور بلکہ اجر میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان لایا تو تھا حسد کا خیال اس غرض سے تاکہ یہ بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس کی دنیا آخر خراب ہو، لیکن جب یہ علاج کر لیا گیا تو شیطان کا سارا داؤ ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں وہ شر جو تھا اس کے اصل میں خیر بن گیا، خدا خیر شر بن گیا، جب کہ خیر ماں جناب آسر کہ اس کے شر پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس عمل کے ذریعے شر کو خیر میں تبدیل کر دیا، اس کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنا یہ بتا کر خود اجر و ثواب کا سبب، جتنی مرتبہ دعا کرو گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اس واسطے یہ حضرت ہے طریقہ اس کا بیان فرمایا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ اس بیماری کی جڑ کٹ جائے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہو، ہر ایک میں آتی ضرور ہے، کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی مرحلے پر یہ سانپ دستا ضرور ہے کبھی نہ کبھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس میں بقا اوقات بڑے سے بڑے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان تین اقدامات کو پلے باندھ لیں۔ پھر عرض کرتا ہوں تین اقدامات کون سے؟ اس خیال کی برائی اور اس پر استغفار، پھر اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے مکمل پرہیز، اور تیسرے اس کے برعکس جس شخص سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے حق میں خیرخواہی کے اقدامات، جس کو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی مذمت کا تقاضا ہو، یعنی برائی کا، دل چاہ رہا ہے اس کی برائی کروں تو اس کی مدح کرو، مدح کیسے کرو کہ ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ تعریف کے پہلو ہوتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس میں 100% برائی ہی برائی ہو، اچھائی کوئی نہ ہو، اچھائی کے پہلو تلاش کر کے اس کی اچھائی کی تعریف کرو۔ دوسرے دل تو چاہ رہا ہے کہ اس سے اس کا منہ نہ دیکھوں کبھی، حیران کرو، سامنے آتی جائے تو منہ موڑ لو، لیکن زبردستی ملو اس سے، ملاقات کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کو ابتدا سلام کرو، پہلے سلام کرو اس کو، اور اس کے ساتھ احسان کرو، اس کو کوئی ہدیہ دے دیا، اس کے ہاتھ میں دعا کر دی، اس کے لیے لوگوں میں اس کی سفارش کر دی، احسان کا معاملہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ علاج بالذل اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے، بس جو امور حسد سے ناشی ہیں ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ، اس طرح کے بجائے غیبت کے محصول کی تعریف زبان سے کیا کرو، گو نفس کو ناگوار ہو مگر زبان پر تو اختیار ہے، اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات اور کلام کرو، اس کے ضرر پر زبان سے رد ظاہر کیا کرو، اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس کے اوپر تکلیف کا اظہار کرو، اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کیا کرو، کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو، ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد زائل ہو جائے گا، اور فرمایا کم از کم 20 مرتبہ یہ عمل کیا جائے۔ اگر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کرنے سے جڑ ختم نہیں ہوتی، کم از کم 20 مرتبہ یہ عمل دہراؤ اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہوگی. فرمایا اگر کسی کے نقصان کی خبر سننے سے دل خوش ہو تو یہ حسد کا مادہ ہے. کسی کے بارے میں سنا امتحان میں فیل ہو گیا, آپ کے دل میں خوشی ہوئی, اچھا ہوا ہو گیا فیل, یا کسی کے بارے میں پتا چلا کہ کیا چوری ہو گئی, آپ کے دل میں یہ خوشی ہوئی کہ اچھا ہوا چوری ہو گئی, بہت بڑا مالدار بنا کرتا تھا تو اچھا ہوا ذرا تھوڑی سی چوری ہو گئی, یا کسی کے دل میں کوئی اور نقصان پہنچی اس کے دل میں خوشی اگر آئی ہے تو یہ حسد کا مادہ ہے. اگر اس شخص سے کوئی رنج پہنچا ہو تو حسد کا مادہ ہے, جس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ, مگر مادے پر گرفت نہیں. یعنی صرف اتنا خیال آ جانے سے, اللہ تعالیٰ کی زحمت دیکھو, خیال تو برا ہے لیکن برا خیال صرف غیر اختیاری طور پر آیا ہے, اس واسطے اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے, گناہ نہیں کرتے. لیکن اگر اس کے مطلع پر عمل کیا جائے, یعنی اس کی برائی کی جائے تو, یا اس خوشی کا زبان سے اظہار کیا جائے تو یہ اس کے اوپر باخذہ ہے, گناہ ہے اور عمل اختیاری ہے, اس سے بچنا اختیاری ہے. لیکن اس مادے کو مزمہ کرنا ضروری ہے تاکہ بڑھ نہ جائے, اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ شرمندہ ہو اور حق تعالیٰ سے توبہ کریں, خواہ مال سے یا بدن سے, خواہ دعا سے, اس سے وہ مادہ انشاءاللہ کل عدم ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرو اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتے رہو, خواہ مال سے یا بدن سے یا دعا سے, انشاءاللہ چند دنوں میں حسد دور ہو جائے گا. دیکھو بھائی, جتنی یہ بیماریاں ہیں باطن کی, یہ اللہ بتائے ہمارے لیے بڑی مہلک اور تباہ کن قسم کی چیزیں ہیں, لیکن ان کا ازالہ اور ان کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کے دل میں اس بیماری کا احساس نہ ہو. اگر ایک آدمی بیمار تو ہے مگر بیماری کا احساس ہی نہیں تو ساری عمر کبھی توفیق نہیں ہوگی علاج کی. تو پہلا کام یہ ہے کہ اس بیماری کا کہ فکر ہو کہ میں بیمار ہوں, اور پھر اس کے علاج کے لیے آدمی قدم بڑھا بڑھائے. حضرت والا نے تمام بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کے آسان طریقے ہمارے لیے بیان فرما دیے. یہ بیماریوں بسا اوقات ایسی تھی کہ لوگوں کو علاج کرانے کے لیے صوفیاء کرام کے پاس, اولیاء کرام کے پاس جا جا کر رہتے تھے مدتوں, اور مجاہدے کرتے تھے, ریاضتیں کرتے تھے, تب جا کر ان بیماریوں کا خاتمہ ہوتا تھا. حضرت والا نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنایا تھا تصوف و طریق کا, تو حضرت والا نے ان تمام بیماریوں کے علاج کے آسان آسان نسخے ہمارے لیے تبدیل فرما دیے. اب یہ جو میں نے دو تین باتیں بتائی ہیں جو حضرت نے بیان فرمائی, تو یہ اگر دیکھو تو کچھ بڑا بہت لمبا چوڑا مجاہدہ نہیں ہے, آسان کام ہے, بشرطے کے بیماری کے بیماری ہونے کا احساس ہو دل میں اور اس کی نقصانات کا احساس ہو, تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں. آدمی جس کا اہتمام کرے, کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بدترین بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا. اور میں آپ سے ایسا غرض کرتا ہوں کہ اگر آج ہم لوگ سب مل کر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اس بیماری کے ان علاجوں پر عمل کریں گے, تو ہمارے معاشرے کے بے شمار جھگڑے, فساد, فتنے خود بخود ختم ہو جائیں. آج جو بے شمار جھگڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے, بہت سارے ان میں, وہ حسد کی بنیاد پر. اگر آج ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, اس بیماری کا احساس آ جائے اور اس کا علاج کر لیں ہم, اور حسد کا خطرہ ختم ہو جائے, بے شمار جھگڑے فتنے, آپس کے تنازعات, مقدمہ بازیاں, یہ خود بخود ڈھیر ہو جائیں, ختم ہو جائیں معاشرے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, رب رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس حضرت جناب نواب قیصر صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. اس وقت پاکستان میں صرف شاید 2000 ہیں جو ایسے باقی ہیں جنہوں نے براہ راست حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی نہیں کی بلکہ بیعت بھی کی حضرت والا نے. تو الحمدللہ ان میں حضرت ہمارے حضرت سر فہرست ہیں اور بڑی نعمت ہے, ان کا نفس وجود بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے, یہاں تشریف فرما ہے. تو اب میری درخواست ہے اگر حضرت کی طبیعت باہر نہ ہو تو تھوڑا سا وقت ہے, اگر کچھ نصیحت فرما دیں کہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہوگا.
صلی اللہ علیہ وسلم.